تھوڑی سی تلاوت سن لیتے ہیں پھر آگے چلیں گے، کسی طرح سے بھاری لسن ہے، نئے ہیں تھوڑے انداز میں، اس طرح کی گفتگو پہلے کبھی ہوئی نہیں، یہ تو ہمارے اندر کو پکڑ کے کچھ اور مولڈ کرنے والے ہیں، تو اتنی آسانی سے تو نہیں ہم ہو سکتے نا. میرے سے تو آج صحیح جملے بھی نہیں بولے جا رہے تھے، میں تو خود اتنا ڈری تھی، اتنا مشکل تھا یہ لچن پڑھانا کوئی حد میں، اپنے آپ پہ سوچے جا رہی تھی پتہ نہیں کہاں کہاں کو تاری کی کہ کہیں اعمال ضائع نہ ہو جائے اور تم کو شعور بھی نہ ہو. ایک ہوتا ہے نا انسان کو پتا چل جائے دنیا میں نقصان کا اور یہی اس کو پھر ہم میک اپ کر لیں، اور ایک یہ کہ پتہ ہی نہ چلے، یاد ہی نہ ہو کہاں کہاں ایسی کوئی گستاخی کر چکے. گستاخی میں یہ چیز بھی تو شامل ہو جاتی ہے، ہاں حدیث ہی تو ہے سو بات، یہ بھی گستاخی کی بات ہے. ایک بات یاد رکھیے، یہ باتیں میں نے اپنے لیے نہیں کہی، کہیں آپ کے ذہن میں ہو. مجھے اس لیے بھی بہت مشکل لگ رہا تھا کہ میں یہ سارا ادب خود آپ کو سکھاؤں، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ میں اپنی راہیں ہم بات کر رہی ہوں، کیونکہ اگر میں نہیں سکھاؤں گی تو پھر سکھائے گا کون آپ کو. تو پلیز اس لحاظ سے مجھے معاف کر دیجیے کہ اگر کہیں آپ کو ایسی کوئی چیز بہت زیادہ محسوس ہو گئی ہو، لیکن یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ صرف آپ مجھ سے پڑھیں گے، آپ کسی اور سے بھی پڑھیں گے، کہیں بھی جائیں گے زندگی میں، لیکن ایک مسلمان اپنے اخلاق ہی سے پہچانا جاتا ہے، اپنے ادب اور احترام سے ہی پہچانا جاتا ہے. یہ انسان کی جو ظاہری حالت ہوتی ہے وہ پتہ دے دیتی ہے کہ کس درجے اور کس قیمت کا شخص ہے. اور قرآن کو اور دین کو بدنام کن لوگوں نے کیا ہے؟ ہم ہی لوگوں نے کیا ہے، ہمارے ہی رویوں نے کیا ہے. قرآن نے بھی تو یہی کیا نا کہ جب دیکھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں اور وہ نظام جو سالوں سال میں تربیت کا قائم ہوا ہے ادب احترام کا، وہ سبوتاج ہونے لگا ہے ان لوگوں کی یلغار سے، تو فوراً اصلاح کی اور اس موقع پر یہ آیات اتری ہیں. کبھی آپ کو خیال نہیں ہے کہ 26ویں پارے میں آ کے یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے، اور ترتیب کے لحاظ سے بھی یہ مدنی صورتوں میں جو آخری حصے کی صورتیں ان میں سے ہے، کیونکہ عام الوقود بہت ہجری ہے، یعنی مرتبہ میں کوئی بھی بڑھو. صرف یہاں پر استاد کی بات ہی، استاد کے بعد جیسے پہلے بھی بات تھی کہ ماں باپ ہوں یا ہمارے قومی سربراہ ہوں یا ہمارے کسی بھی اعتبار سے بڑے لوگ ہوں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءکم کریم قوم فاکرموه، جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تو اس کا احترام کرو. یعنی ہم اگر کسی غیر مذہب کے یا غیر مسلم شخص سے بھی ادب اخلاق سے بات کریں گے تو اس میں اس کا نہیں، اس سے زیادہ ہمارا اپنا کردار جھلکے گا کہ ہم کون ہیں. لیکن یوں لگتا نا کہ ادب احترام کی چادر تار تار کر دی ہے ہم نے اپنے اخلاق میں. بیسیکلی تو یہ سورت سارے رحما و بینہم کی عملی تفسیر ہے کہ رحما و بینہم کس طرح ہوں گے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہوگی، آپ کے ساتھ گفتگو کا انداز درست ہوگا، تو ہی آپس میں بھی ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں گے نا. جس کے دل میں انسانیت کا احترام ہے، جس کے اندر ایک انسانیت کی خیرخواہی اور محبت ہے، اور پھر ان لوگوں کی جن سے وہ اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے واقعی وہ اس میں سچا ہے، سچ کہتا ہے، تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہر ایک کا مقام اور مرتبہ پہچان کر وہ ان سے معاملہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بالکل ٹاپ پہ ہے نا، پرائرٹی پہ ہے. اگر کوئی آپ کو عزت نہیں دے سکتا تو باقیوں کو کہاں سے دے گا؟ وہ رحماؤ بینہم بن کیسے سکتا؟ اور ہمارا بینہم بننے میں بیچ میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ اللہ ہی تو ہے، اپنا آپ ہی تو ہے، تو جب تک وہ نہیں ہٹے گا آپ دوسرے کے ساتھ جڑ ہی نہیں سکتے، دوسرے میں ضم ہو ہی نہیں سکتے. وہ جو قصہ فن کی مثال تھی کہ وہ بادلوں کے ٹکڑے، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ قصہ وہ ٹکڑا ہوتا ہے جو دوسرے کے ساتھ آسانی سے مل جائے. اب بادل کا ایک ٹکڑا ادھر سے آ رہا ہوتا ہے ایک ادھر سے، تو جب اکٹھا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا کون سا کہاں گیا، کیونکہ وہ اپنی انفرادیت تو برقرار رکھنے کی کوشش نہیں کرتے. اجتماعی کام جو ہے، کلیکٹو کام جو ہے، وہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتے. اور آپ کی کوشش کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے. جو شخص جتنا خالص ہو کے پھر کرتا ہے کہ اللہ کے لیے، اس کو اتنی ہی فکر نہیں رہتی کہ پھر میرا نام کہاں اور میں کہاں. وہ کہیں بھی نظر نہ آئے لیکن وہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کی کوئی کوشش ضائع نہیں. تو جس کو یہ خوشی لگ جائے نا، اور جس کے اندر یہ سرور سما جائے کہ میرے رب کو سب پتا ہے، سمیع و علیم ہے، کہ میری کوشش کیا ہے، میرا مشورہ کہاں ہے، میں نے کیا کیا ہے اور کسی کو پتا نہیں چلا، تو اتنے ہی خوشی کے ساتھ ایسے کاموں میں آگے بڑھے گا جہاں بے شک اس کا نام اور ذکر نہ ہو، اور وہ دوسرے میں اپنے آپ کو ضم کرنے، جذب کرنے میں دیر نہیں لگائے گا. رحما و بینہم بننے میں اس کو مشکل نہیں ہوگی، اس لیے کہ رحما و بینہم اس وقت تک ہو نہیں سکتے جب تک کہ وہ صفت نہ آئے. جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے مجلس میں، یعنی آپ کے قریب تر. کیونکہ دنیا میں بھی جب آپ کی مجلس ہوتی تھی تو قریب تر لوگ، یعنی جگہ ایک طرح سے فکس تھی کہ کون قریب ہوگا، پھر کون، پھر کون. جو کون ہے؟ منکسر المزاج ہیں، کندھے جھکانے والے ہیں. الموطئون اکنافا الذین یألفون ویؤلفون، جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں دوسرے ان سے محبت کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ نہیں کہ جو اپنے آپ میں رہتے ہوں، الگ تھلگ رہتے ہوں، لوگ ان سے دور بھاگتے ہوں وہ لوگوں سے دور بھاگتے ہوں، لوگ ان سے بات نہ کرنا چاہیں وہ کسی سے بات کرنا پسند نہ فرمائیں. ان حالات کے ہوتے ہوئے پھر آپ بادل اکٹھے ہو کر برس نہیں سکتے، دین کی کھیتی اگ نہیں سکتی، وہ باغ نہیں لگ سکتا جس کا سورۃ الفتح کے آخر میں ذکر آیا، کیونکہ وہ ماحول ہی نہیں بنتا نا. ایک باغ کے اگنے کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے. یہ ادب احترام کی فضا، محبت کی فضا، یہ ساری مل کے ایک ماحول بناتے ہیں جس میں سر اسلام کا پودا سرسبز ہوتا ہے اور بڑھتا ہے. ایک اور چیز کی طرف بھی خصوصی توجہ دلانا چاہوں گی کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت یہاں پر آپ مختلف عمر کے لوگ جمع ہیں، یعنی کوئی عمر میں بڑا ہے آپ سے، کوئی چھوٹا ہے. تو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم ایک کلاس میں پڑھ رہے ہیں، ایک سٹیٹس ہے ہم سب کا، تو بعض لوگ آپ سے علم میں بڑے ہوئے ہیں. تو خواہ آپ ایک کلاس میں ہیں یا ایک سٹیٹس ہے آپ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، لیکن وہاں بھی ادب اور احترام بڑے چھوٹے کا ملحوظ رکھنا ہوگا آپ کو. جو خواتین بزرگ ہیں، عمر میں بڑی ہیں، ان کو نام لے کے نہیں پکارنا، یہ سوچ کے کہ یہ تو ہماری کلاس والے ہیں، دوست ہیں، فرینڈ ہیں، ہم ان سے ایسے ہی بات کر لیں. اسی طرح جو لوگ آپ سے علم میں بڑے ہیں ان کے ساتھ آپ نے ادب احترام سے بات کرنی ہے. ہاں، اس وقت وہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ایک کورس مس ہونے کی حیثیت سے آپ کے ساتھ ہیں. پھر اسی طرح جو لوگ آپ کو قرآن کے علاوہ اور سبجیکٹ پڑھنا رہے ہیں یا آپ کے انچارجز ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے وہ آپ کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں؟ ایک پرچہ لکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، پھر اس کو چیک کرنا، آپ کی غلطیاں نکالنا، پھر اس کا ریزلٹ کمپائل کرنا، اس کو تیار کرنا، اس کو جمع تفریق کرنا. یعنی آپ لوگ تو اپنا پیپر کر کے یہاں سے فارغ ہو کے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ اپنے گھروں میں جا کر اپنا وقت لگاتے ہیں آپ کی چیزوں کی کریکشن کرنے میں، صرف راتوں کو جاگتے ہیں آپ کی خاطر، پھر اور لوگ جن کی اور ذمہ داریاں ہیں ان سب چیزوں کو لک آفٹر کرنے کی، وہ اپنے بچوں، اپنے اوقات، اپنے آرام، اپنی نیند میں سے کتنا وقت آپ کے لیے نکالتے ہیں. کبھی ہمیں احساس ہی نہیں ہوا، قدردانی نہیں ہوئی، شکر گزاری ہی نہیں ہوئی. اس کے برعکس ہم ان کو ریوارڈ کیا دیتے ہیں؟ بعض اوقات کہتے ہیں آپ نے تو بہت زیادتی کی، ہمارے نمبر ہی کاٹ لیے. یہ بھی احترام کے خلاف جملے پڑتے ہیں، آپ تو سب مل کر میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کبھی بحث کرنے لگ جانا، اگر کبھی جگہ بدلنے کو کہا جائے تو کہنا میرا تو دل نہیں چاہ رہا، میں کیوں یہاں سے اٹھوں کسی اور کو اٹھا دے، یا دوسروں کے سامنے جا کے شکایتیں لگانا، یا آپس میں. میری اتنی تعلیمی زندگی بھی گزری ہے نا، اسکول، کالج، یونیورسٹی، عموماً میں یہ دیکھتی تھی کہ اسٹوڈینٹس ٹیچر کے خلاف ایک مہادرائی قائم کر لیتے تھے، مل کے ستانا کلاس میں، کبھی اکٹھی کلاس بنک کر جانا، کبھی کسی طرح پریشان کرنا، کبھی نقلیں اتارنا، کبھی کسی بات کا مذاق کرنا. تو اس دور میں بھی میں اپنی کلاس والوں کو ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ اگر آپ کو کسی سے بھی شکایت ہے تو ڈائریکٹ اس سے کہہ دیجیے، یا آپ لوگ گروپ میں بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہیں کیا یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتی؟ لیکن عموماً ہم سمجھتے نہیں، کبھی ان کے بولنے کے اسٹائل کی نقلیں اتارنا، کبھی پڑھانے کی، کبھی چال کی، کبھی ہنسنے کی، کبھی کسی چیز کی، تو یہ تمام چیزیں ہم ان کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ سمجھتے ہیں بعض اوقات، یعنی نقلیں اتارنے کو، اور اس میں بڑے چھوٹے سب شامل کر لیتے ہیں. اور یہ چیزیں پھر ہمارے آثار میں بھی تو شامل ہوتی ہیں نا، ہم اگر احترام کا رشتہ توڑتے ہیں تو باقی لوگ ہمیں دیکھ کر احترام کے رشتے توڑتے ہیں، دوسروں کے لیے ہم ایک بیڈ ایگزامپل بنتے ہیں. نہیں، جب ایک طالب علم استاد کے سامنے، ہاں وہ اس کا ڈائریکٹ استاد ہو یا کوئی شخص جو استاد کے درجے میں ہو، اس کے سامنے شاؤٹ کرتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوسروں کو بھی وہ دعوت دیتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں تم بھی کانفیڈینس کے نام پہ یہی کیا کرو. اور اسی طرح بعض اوقات آپ کے جو استاد ہیں عمر میں آپ سے چھوٹے ہیں، یہاں بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ جب استاد عمر میں چھوٹا ہو اس وقت احترام کرنا اللہ کے بہت خلاف ہوتا ہے کہ اپنے سے چھوٹے کو عزت دیں، ان کی بات مانیں، ان کی سنیں. ٹھیک ہے آپ عمر میں بڑے ہیں، لیکن عمر اور علم کو جب آمنے سامنے رکھا جائے گا تو علم کا درجہ بہرحال بڑا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم اپنی تاویلات سے حرام کو حلال کر لیتے ہیں، ان کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے. کسی سے بھی کوئی شکایت، اور خصوصاً اگر استاد سے، تو بجائے اس کے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو کہیں، بہتر ہے آپ استاد ہی سے ذکر کر لیں کہ ہمیں آپ کی اس بات کی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی.
مجھے ابھی آیتیں پڑھ کے احساس ہو رہا ہے کہ آیات میں تربیت اور اصلاح کے کتنے پہلو چھپے ہوئے ہیں، کہ اب آج کل ہم لوگ معاملہ ظاہری اس پہ کرتے ہیں جبکہ تعلق دل سے ہے. یعنی ایون آواز کے اتار چڑھاؤ کر اس کی ڈیپتھ میں گئے تو یہ سمجھ میں آیا کہ اس کا تعلق دل سے ہے. ابھی اس دن ایک ٹیچر مجھے کہہ رہی تھی کہ آج کل بچوں میں وہی بچے پرابلم چائلڈ ہوتے ہیں جو لاؤڈ ہوتے ہیں، دوسروں کو بولنے نہیں دیتے، اور اس کی روٹ کہاں ملتی ہے؟ کہ ان کو گھر میں ماں باپ کی توجہ سے کمی ہے. تو یہ چیز سامنے آئی، اب ڈیپتھ پہ جائیں تو کتنی گہرائی ہے اس کے معنی ہیں، کہ اصل ہمیں اپنی روٹ صحیح کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے سے باڈی لینگویج ظاہر ہوتی ہے، دنیا کے سب سے اہم کاموں میں آج سے ہی چوز کیا جاتا ہے. ایک کالم بنا ہوتا ہے کانفیڈینشیل فائل میں جو آپ کی صرف باڈی لینگویج کے بیسس پہ آپ کو زیادہ نمبر دے کے چوز کیا جاتا ہے اگر آپ دو کے مارکس برابر ہیں. کتنا امپورٹنٹ ہے، آپ کسی سامنے والے آدمی سے بات نہیں کرتے، صرف باڈی لینگویج آپ کو بتاتی ہے کہ ہاؤ از دیٹ پرسن. اس لیے آپ دیکھیے کہ یہاں
پر یہ جو لفظ چوز کیا جائے نا، لا تقدم و بین یدی اللہ و رسولہ، آگے مت بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے بڑھنے کا تعلق ایک ایکشن سے ہے نا، حالانکہ یہاں صرف ایکشن مراد نہیں ہے، یہاں تو سوچ، خیال، قول، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن جو لفظ کا چناؤ ہے وہ کیا ہے؟ خود آگے مت بڑھو. ایک طرح سے جسمانی پوسچر جو ہے یا انسان کا جو ایکشن ہے اس کی طرف توجہ دلائے گی. پھر آپ دیکھیے کہ تشبیہ دی گئی کہ جہر بعدکم لبعدن، یعنی جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ اگرچہ آواز کی طرف توجہ ہے، لیکن اس میں پھر معاملہ بھی ہوتا ہے، جیسے ایک دوسرے سے آپ بات کرتے وقت جیسے سر اٹھا کے بات کرنا، یا ایسے چھٹک کے بات کرنا، یا کندھے اچکا کے کرنا، یا منہ موڑ کے بات کرنا، یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے نا. اپنوں جیسوں سے تو ہم یہ سب کرتے رہتے ہیں نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے اس قسم کی حرکات بھی درست نہ ہوگی. یعنی آپس کے معاملے جو بات کی گئی، صرف آواز کے اونچا نیچے ہونے تک نہیں ہے معاملہ، اس میں بھی باڈی لینگویج شامل ہے. اور پھر انہیں یعبدون اصواتہم عند رسول اللہ، عند رسول اللہ، آپ کے پاس، آپ کی موجودگی میں آواز کم کرتے ہیں، اس میں بھی انڈائریکٹلی باڈی لینگویج موجود ہے. اچھا، باڈی لینگویج کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ یعنی بات کرتے وقت جو سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا، یعنی ایک ہی جملے کو آپ اپنے آواز کے اتار چڑھاؤ سے بدل دیتے ہیں، اس کی تاثیر کو. ایک اچھی سے اچھی، خوبصورت سے خوبصورت بات آپ کر رہے ہوں، لیکن اگر آپ کے لہجے میں طنز ہے تو کیا ہوگا؟ اثر نہیں کرے گی. ایک سخت سے سخت بات آپ آرام سے کر لیتے ہیں، نرمی سے کر لیتے ہیں، اس کی تاثیر کچھ اور ہوگی، اس کا رزلٹ ہی کچھ اور ہوگا. اور ایک معمولی سی بات آپ ایک روڈ لہجے میں کرتے ہیں یا ایک سخت لہجے میں کرتے ہیں یا ایک سخت سٹائل میں کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے دوسرے افینڈ ہو جاتے ہیں. تو آواز کے ساتھ یا گفتگو کے ساتھ یا گفتگو کے سٹائل کے ساتھ جو باڈی لینگویج ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. اللہ کرے کہ جو میں کہنا چاہتی ہوں میں کہہ پاؤں, میں کہہ ہی نہیں پا رہی کیونکہ میرے اپنے اوپر ایک خوف کی سی کیفیت ہے کہ میں پتہ نہیں کیا بول جاؤں جو پھر یہ ہونا تو نہیں چاہیے, یہ نیگیٹو اس میں آ جاتا ہے. اچھا یہ جو تقویٰ کی بات ہے نا, یہ دل سے متعلق ہے نا. تو بعض اوقات ہم دل میں کوئی بدگمانیاں یا شکوک و شبہات رکھتے ہیں اور اس پر بیس کر کے دوسروں سے معاملہ کرتے ہیں, اس سے بھی پھر معاملہ خراب ہوتا ہے. یہ بھی احترام کے خلاف ہے. یعنی آپ من گھڑت ایک گمان کی عمارت قائم کر لیں اور پھر اس کو ذہن میں رکھ کے پھر آپ معاملہ کریں دوسرے سے. کسی لکھا ہے عموماً دیکھا گیا ہے جن لوگوں کے اندر بڑوں کا یا اساتذہ کا یا اپنے ساتھیوں کا ادب و احترام ہو تو انہیں کے اندر ایک خاص قسم کی عاجزی بھی نظر آتی ہے جو ان کی گفتگو, ان کے پوسچر, ان کی نگاہوں سے جھلکتی ہے. گویا یہ عاجزی اور انکساری ان کے دل کے اندر ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کو جانچ لیا یا امتحان لے لیا تقویٰ کے لیے. گویا تقویٰ مزید عطا کیا جائے. یعنی امتحان کس لیے لیا, چنا کس لیے کہ ان کو اور تقویٰ دیا جائے. جس کے اندر عزت اور احترام اور ادب کی یہ بیسک کوالٹی ہوگی تقویٰ جیسی نعمت بھی انہی لوگوں کے حصے میں آئے گی. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں حجرات کے پیچھے سے, حجروں کے پیچھے سے, اکثر وہ لا یعقلون, ان میں سے اکثر عقل ہی نہیں رکھتے. حجرات کیا چیز ہے؟ حجرات حجرے کی جمع ہے. چار دیواری سے گھرے ہوئے مکان کو کہتے ہیں جس میں کچھ صحن بھی ہو اور کچھ چھت والی عمارت ہو. یہ آیت بنو تمیم کے قبیلے کے بعض اعرابیوں کے سلسلے میں نازل ہوئی جنہوں نے ایک روز دوپہر کے وقت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلونے کا وقت تھا, حجرے سے باہر کھڑے ہو کر آمیانہ انداز سے یا محمد یا محمد کی آوازیں لگانا شروع کر دی تاکہ آپ باہر تشریف لے آئیں. طریقہ تو یہ تھا کہ وہ آئے تھے آ کے مسجد میں بیٹھتے انتظار کرتے کہ آپ تشریف لاتے اور ان سے گفتگو فرماتے, لیکن انہوں نے انتظار نہ کیا اور کہا کہ آپ گھر میں کیوں ہیں, مسجد میں اس وقت کیوں نہیں, فوراً گھروں کی طرف گئے. اور یہ تو پتا نہیں تھا کہ کس حجرے میں ہے, کبھی ایک حجرے کے باہر کھڑے ہو کے چیختے, کبھی دوسرے کے, کبھی تیسرے کے. تو فرمایا اکثر ہم لا یعقلون, ان کی اکثریت عقل ہی نہیں رکھتی, ان کو سمجھ ہی نہیں, سینس ہی نہیں کہ اس وقت انہیں کیا کرنا چاہیے, کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اصل میں یہ لوگ جب آتے تھے تو احسان جتاتے ہوئے آتے تھے, ہم نے اسلام قبول کر لیا, ہم نے اپنا وزن تمہارے پلے میں ڈال دیا, اس لیے ہم آ گئے ہیں, ہمیں اٹینڈ کرو, آپ کو کسی آرام کی ضرورت نہیں, کسی عبادت کی ضرورت نہیں, کسی اور کام کی ضرورت نہیں, سب سے پہلے ہمیں توجہ دو. یہ اٹینشن سیکرز تھے کہ جو ہر وقت بے وقت آ کر آپ کو تنگ کرتے تھے, ستاتے تھے, اور ازواج مطہرات کے حجروں کے گرد چکر لگا کر بہت بھونڈے انداز میں چیخ چیخ کر آپ کا نام لینا شروع کر دیتے اور پھر اس طرح پکارتے جیسے آپس میں ایک دوسروں کو پکارا کرتے تھے. اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے بھی بہت تکلیف کی بات تھی. آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ طیبہ میں ازواج مطہرات کے 9 حجرے تھے, یعنی ہر اہلیہ کا الگ حجرا تھا, ایک طرف سے الگ چھوٹا سا یونٹ تھا. ابن سعد نے ایک روایت میں لکھا ہے کہ یہ حجرات کھجور کی شاخوں سے بنے ہوئے تھے, ان کے دروازوں پر موٹے سیاہ اون کے پردے پڑے ہوئے تھے. امام بخاری الادب المفرد میں روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان حجرات کی زیارت کی ہے, میرا گمان یہ ہے کہ حجرا کے دروازے سے مسقف بیت تک, مسقف کہتے چھت والے کو, سخت چھت کو کہتے ہیں, 6-7 ہاتھ ہوگا. یعنی حجرے کے دروازے سے لے کر صحن کتنا تھا, کمرے تک 6-7 ہاتھ, اور کمرہ یا وہ چھت والا ایریا تھا 10 ہاتھ, اور چھت کی اونچائی 7-8 ہاتھ. یعنی صحن کتنا, 6-7 ہاتھ, پھر کمرہ 10 ہاتھ, اس کی اونچائی 7-8 ہاتھ, یعنی اندر کھڑے ہو کے چھت کو ہاتھ لگتا تھا. یہ حجرات امہات المومنین کے تھے, ولید بن عبد الملک کی حکومت میں اس کے حکم سے مسجد نبوی میں شامل کر دیے گئے اور ختم کر دیے گئے. کہتے ہیں کہ اس دن مدینہ میں گریا اور بکا جاری تھا. یعنی جس دن ازواج مطہرات کی حجرے ختم کیے گئے تو لوگ دائیں مار کے رو رہے تھے. ظاہر ہے کہ ایک اسوسیشن ہوتی ہے, ایک نشانی ہوتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے یہ. اب آپ دیکھیں کہ جب یہ بدو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اونچی آواز سے پکارتے تو صرف آپ ہی کو تو نہیں, آپ کے گھر والوں کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہوتے. فرمایا اکثرہم لا یعقلون, ان میں سے اکثریت عقل ہی نہیں رکھتی. ولو انہم صبروا, اور اگر وہ صبر کرتے, حتی تخرج الیہم, یہاں تک کہ آپ ان کے پاس نکل کر خود آتے, لکان خیر لہم, یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ غفور الرحیم ہے. یہاں ان کو صحیح ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اگر تم صبر سے کام لو, انتظار کرو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں گے اپنے وقت کے ساتھ اور اطمینان سے تمہاری بات سنیں گے, اور یہ تمہارے ہی حق میں اچھا ہے. اچھا, یہاں پر آپ دیکھیے کہ تخرجہ کے ساتھ الیہم کی بات ہو رہی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف باہر آنے پہ ہی ان کو جھپٹ نہیں لینا آگے سے, تم نکل آئے جلدی سے, پہلے ہم جا کے مل لیں. یہ بھی ادب کے خلاف. پر میں تخرجہ الیہم, الیہم کا کیا معنی ہے کہ جب آپ اپنے باقی کام ختم کر کے ان کی طرف متوجہ ہوں, ان کے لیے حاضر ہوں, اس وقت تک صبر کرنا ہے اور انتظار کرنا ہے. یعنی اگر آپ اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے یا کسی اور اجتماعی ضرورت کے لیے گھر سے باہر آ بھی گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انہی کے لیے نکلیں اور وہ کہیں کہ جی ہم کب سے آئے ہوئے ہیں, آپ نکل ہی نہیں رہے, اور پہلے آپ ہماری بات سنیں پھر آپ کوئی اور کام کریں, نماز بھی بعد میں پڑھ لیں, تو یہ طریقہ درست نہیں. یعنی اگر آپ اپنے کسی کام سے نکلے ہیں تو تم اپنے مطلب کی بات مت شروع کرو جب تک کہ وہ آپ کی طرف خود متوجہ نہ ہو, اس وقت تک پریشان مت کرو. ولو انہم صبروا, اگر وہ صبر کرتے یعنی انتظار کرتے, آرام سے بیٹھتے, حتی تخرج الیہم, یہاں تک کہ آپ ان کے پاس نکل کے آتے, صرف نکلتے نہیں ان کے پاس نکل کے آتے, لکان خیر لہم, البتہ ان کے حق میں اچھا ہوتا. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ غفور الرحیم ہے, اسی لیے اب تک اس بات پہ تمہاری پکڑ نہیں کی, ورنہ تمہاری یہ اذیت دینے والی حرکات نہ جانے تمہارا کیا کچھ نقصان کر چکی ہوتی. تو گویا آئندہ کے لیے ادب اور تعظیم کا طریقہ سکھا دیا گیا. اب پھر اس کو میں باقی علماء کے ساتھ ریلیٹ کروں گی. صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس سے منقول ہے. ابن عباس کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد. کہ جب میں کسی عالم صحابی سے کوئی حدیث دریافت کرنا چاہتا تھا, اور یہ صحابہ کا آپس کا تعلق ہے, تو ان کے مکان پر پہنچ کر ان کو آواز یا دروازے پہ دستک دینے سے پرہیز کرتا اور دروازے کے باہر بیٹھ جاتا کہ جب وہ خود ہی باہر تشریف لائیں گے اس وقت ان سے دریافت کروں گا. وہ مجھے دیکھ کر فرماتے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی, آپ نے دروازے پہ دستک دے کر اندر اطلاع کیوں نہ دے دی؟ ابن عباس نے فرمایا کہ عالم اپنی قوم میں مثل نبی کے ہوتا ہے, اور اللہ نے نبی کی شان میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ان کے باہر آنے کا انتظار کیا جائے. یہ ہے ادب. حالانکہ ابن عباس رشتے میں بھی آپ کے اتنے قریب تھے, آپ کے کزن تھے, چچا کے بیٹے تھے, آپ سے بڑھ کر قرآن کی تفسیر کوئی نہیں جانتا تھا, خود ایک عالم تھے, لیکن کوئی ایسی بات جو آپ کو پتہ نہیں ہوتی تھی کسی دوسرے صحابی سے معلوم کرنا تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں, اپنے سٹیٹس کے لوگوں سے جو صحابہ کا سٹیٹس رکھتے تھے لیکن علم میں آپ سے زیادہ تھے کسی ایک خاص چیز کے بارے میں, تو بھی آ کر ان کو ہراس نہیں کرتے تھے, ڈسٹرب نہیں کرتے تھے, پریشان نہیں کرتے تھے, انتظار کرتے تھے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بعض اوقات پوری پوری دوپہر گزار دیتے تھے دروازے کے باہر, گرم ہوائیں اور لوئے کھاتے تھے لیکن ڈسٹرب نہیں کرتے تھے. یہ ادب کیوں سکھایا گیا؟ اس لیے کہ اگر علم والوں کو کسی وقت بھی یکسوئی نہ ہو, کسی وقت وہ آرام نہ کر سکے, کسی وقت وہ سوچ نہ سکے, پڑھ نہ سکے, کوئی کام کر نہ سکے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا نہ کر سکے, اور ہر وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ ان کو پریشان کرتے رہے, تو کیا کام کریں گے؟ تو سب کو فائد کس طرح پہنچائیں گے؟ پھر بعض اوقات ہم اتنے خود غرض ہوتے ہیں, اپنے ذاتی فائدوں کے لیے اجتماعی فائدوں کو قربان کر دیتے ہیں. ہمیں صرف اپنے مسئلے سے دلچسپی ہوتی ہے, ہمیں صرف اپنا پرابلم عزیز ہوتا ہے, ہمارے اپنے ذہن کی خلش ہمیں بہت اہم ہوتی ہے کہ یہ کسی طرح نکل جائے فوراً ڈسکشن کر کے دوسرے سے, اور بھول جاتے ہیں کہ اس سے بڑا بھی کوئی کام ہے, اس سے زیادہ اہم بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. اور اب تو اللہ معاف کرے کہ ٹیلی فون کا سلسلہ چل پڑا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ خود آ کر بھی انتظار کریں, ہاں یہ کہ بغیر اجازت چلے آئے, خود آ کر انتظار کریں. اور اب یہ ہے کہ آنے کی بات تو دور رہی, گھر بیٹھ کے ٹیلی فون کیا کریں, اور اگر نہ ملے تو دوست جمایا کریں. آپ تو ملتے ہی نہیں, اتنی دفعہ فون کیا ہے, اور ذلیل کیا کریں. لٹرلی ذلیل کا لفظ بولوں گی کہ بعض اوقات بعض لوگ اتنا پریشان کرتے ہیں اور اتنی دوست جماتے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں بھاگ جائے. تو یہ ساری چیزیں دراصل کسی انسان کو تکلیف دینا نہیں, دین کے بڑے کاؤز کو نقصان پہنچانا ہے. آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ دین کے لیے کتنے لوگ خود کو وقف کیے ہوئے ہیں, کتنے لوگ لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں, کتنے لوگ ہیں جو سکھانے کا کام کر رہے ہیں, وہ پہلے ہی انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. پھر اگر ان کو اتنا خوار کیا جائے تو عوام تک خیر کیسے پہنچے گی؟ اگر ہر شخص ذاتی وقت لینا شروع کر دے ان سے تو وہ سب کے لیے وقت کہاں سے دیں گے؟ وہ اپنی ذاتی ضروریات کہاں سے پوری کریں گے؟ ان کا آرام, کھانا پینا, نیند, یعنی فون کرتے وقت بھی بعض اوقات ہم یہ نہیں سوچتے یہ نماز کا وقت ہے, عین اذان مغرب ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں. اب سمجھ نہیں آتی صبح شام کی دعائیں پڑھیں یا نماز کی تیاری کریں, یا نماز پڑھیں یا دوسروں کی کال اٹینڈ کریں. ایسے وقت میں فون کریں گے جب کوئی کھانا کھا رہا ہوں, اور خطرناک ہو کے کہیں گے کہ نہیں کھانے میں بھی دے دو ٹیلی فون, ضروری بات کرنی, اور مسئلہ وہ پوچھیں گے کہ آپ اس کے بعد کھانا نہ کھا سکیں. جب ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی نہیں, ہم اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے, اس کے آگے گڑ گڑاتے ہی نہیں, روتے ہی نہیں, ہم انسانوں سے مسئلے حل کرانا چاہتے ہیں. وہ جو ہماری طرح کے کمزور لوگ ہیں وہ کتنے ہمارے مسئلے حل کریں گے, کتنے پرابلم سنیں گے اور کتنی باتیں ہم کو بتائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا. ایک اللہ کی ذات ہے جو ہر وقت انسان کی دعا سنتی. آپ کسی بھی مسئلے میں مشکل کیا, اٹھیے دو رکعت نماز پڑھیے, اٹھیے وضو کیجیے, قرآن پاک پڑھیے, نفل حاجت کے پڑھیے, استغفار کیجیے, درود شریف پڑھیے, پھر دیکھیے مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں. اور ایک ہماری عادت ہوگی, ویسے ہم اللہ سے محبت اور اللہ کے تعلق کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ذرا سا بھی تو بال بیکا ہو جائے فوراً ہم انسانوں کی مدد چاہتے ہیں. اس طرح تو زندگی کے کام نہیں چلا کرتے. یعنی ایک شخص ایک وقت میں ایک کی بات سن سکتا ہے, دس کی سن سکتا ہے, سو کی یا ہزار کی, کتنے کی سن سکتا ہے, کتنے خطوں کے جواب دے سکتا ہے, کتنے مشورے پڑھ سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, جس وقت چاہے دروازہ کٹکھٹا دیں, وہ مائنڈ بھی نہیں کرتا, وہ ناراض بھی نہیں ہوتا, اور جواب بھی ضرور آتا ہے. وہ تو نہیں اس کا جب لکھوں, میں بیٹھا ہوں مجھ سے مانگو, مجھے پکارو, میں جواب دوں گا تم کو, ادھر نہیں جاتے. کمزور انسانوں کے پاس جاتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن افسوس یہ کہ لا علمی اور جہالت نے ہماری پوری سوچ اور پورے نظام کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے. دین کی سمجھ ہی نہیں, شعور نہیں, ہم اپنے آپ کو فل ٹائم دنیا میں کھپائے ہوئے ہیں, فل ٹائم دنیا میں ڈالے ہوئے ہیں, دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں. جب دنیا میں کوئی ٹھوکر کھاتے ہیں, کوئی مسئلہ پیش آتا ہے, تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اللہ والا ایک چھڑی سے ہماری قسمت بدل دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. جب تک ہم اس شرک سے اوپر نہیں آئیں گے بات نہیں بنے گی. ہم انسانوں کو چھوڑ کر جب تک اللہ پہ ڈپینڈ نہیں کریں گے, اس پہ توکل نہیں کریں گے, اس پہ بھروسہ نہیں کریں گے, اس وقت تک بات نہیں بنے گی. تو بعض اوقات ہمارا اپنا بے صبرہ پن اس طرح کے ہم سے اعمال کرواتا ہے. حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی عالم کے دروازے پہ جا کے دستک نہیں دی, کبھی نہیں نوک کیا, بلکہ اس کا انتظار کیا کہ وہ خود تشریف لائے تو بات کروں گا. یہ تھا علماء کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے ادب اور احترام, جب مسلمان واقعی اس حقیقی تعلیم سے آشنا تھے.